بسم الله الرحمن الرحیم. آج نواں پارہ اور دسواں پارہ یہ پڑھے گئے دونوں. نویں پارے میں تو زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تقریباً پون پارے پر محیط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے، نشانیاں دی اپنی قدرت کی ایمان لانے والوں کے لیے، اور نہ ماننے والوں نے کس کس طرح کی مخالفت کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. اسی نویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تھوڑا سا فرمایا، اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب ان کو کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن وہ سنتے نہیں تھے. سننے کے باوجود ایسے ہوتے تھے جیسے سنے نہیں. تو اس لیے ایمان والوں، تم ان لوگوں کے جیسے مت ہونا جو کہے تو ہیں کہ سنا ہم نے لیکن وہ سنے نہیں. جب آدمی بات کو نہیں مانتا تو اس کو نہیں سننے والا ہی سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہا جا رہا ایمان والوں سے کہ جب قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات، دین کی کوئی بات سامنے آئے تو یہ مت سمجھو، یہ نہ کہا کرو اپنے دل میں کہ یار سن تو رہے ہم لیکن ہم سے ہوگا نہیں، بلکہ یہ نیت بناؤ کہ اس کو کرنا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، لیکن شروع سے یہ طے کر لینا کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ بالکل پچھلے لوگوں میں جو گمراہ ہوئے ہیں کتاب دیے ہوئے لوگ، ان کی نشانی ہے. پھر یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں تم کو، تو اس میں تمہاری زندگی پیش نظر ہوتی ہے. لما یحییکم، تمہاری حیات ہے اس میں. اللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کسی بات کو تمہیں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. ذاتی فائدہ ایمان والوں کا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمدردی ذہن میں رکھ لو کہ خالص ہمدردی کی بنیاد پر تعلیمات ہوتی ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو اس کو قبول کر لو، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک بات سے ڈرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دل کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے. اس لیے جب کسی چیز کا ارادہ بن جائے تو اس کو کر ڈالو، یا یہ مت سمجھو کہ میں دل میں سوچ لیا تو کر ہی ڈالوں گا. ہو سکتا ہے کہ تم سوچ رہے کہ میں کروں گا لیکن توفیق نہ ہو اس کی. تو ڈرنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ سے توفیق مانگ کے، پھر جس چیز کا موڈ ہو جائے، مائنڈ بن جائے دین کے کام کے لیے، اس کو کر ڈالنا چاہیے. ورنہ آدمی کے درمیان اور اللہ آدمی کے دل کے درمیان اللہ پاک حائل ہوتے ہیں. ایک بات اس کے ساتھ ہی یہ بیان فرمائی گئی کہ جو فتنے ہوا کرتے ہیں، فتنوں کے کرنے والے لوگ جو بھگتتے ہیں، وہی لوگ نہیں بھگتتے صرف، بلکہ دوسرے لوگ جو فتنوں میں شریک نہیں تھے ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو وہ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جس کا اثر دوسروں تک ہوتا ہے. امت میں جب کبھی ایسے فتنے آئے کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ فتنہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، خاموش ہیں، ارے بھائی وہ فتنہ کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، کیا کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ فتنے کے کرنے والوں میں برابر کے شمار ہوتے ہیں. اس لیے اس کا عذاب صرف ان کو نہیں ملتا جو فتنہ کرنے والے ہیں، بلکہ ان کو بھی ملتا ہے جو فتنے میں شریک نہیں ہیں. اس سے تم ڈرنا، یعنی یہ محسوس کرنا کہ کون سی غلطی ایسی ہے کہ جو اس آدمی کی حد تک ہے، اور کون سی غلطی ایسی ہے کہ جس کا اثر پوری امت کو اور ہونے والا ہے. تو اگر امت کو ہونے والی غلطی میں کوئی آدمی مبتلا ہو رہا ہے تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا، جو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں وہ کوشش کرنا. ایک مضمون بہت دور تک گیا ہے جو اس بات پر مشتمل ہے کہ دین کی محنت کے لیے جان اور مال دونوں لگانا، دین پھیلانا، دین کی حفاظت کرنا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ دین کی محنت کے لیے جان اور مال سے کوشش کر رہے ہوں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہوں، بس یہی لوگ ہیں پکے ایمان والے. یا تو آدمی محنت کر رہا ہو خود دین کی، یا محنت کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہو. اس ساتھ دینے کے اندر آوو و نصرو، ٹھکانا بھی دینا ہے اور مدد بھی کرنا ہے. اب لوگ محنت کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، तो जो लोग दीन की मेहनत करने के लिए निकले हैं उनको ठिकाना देना, उनके खाने पीने की फिक्र करना और जो उनका काम है उस काम में उनका सपोर्ट करना। फरमाया कि ये एक दूसरे के वली हैं, ये एक दूसरे के दोस्त हैं और ये एक दूसरे का इनको हक है, इस वजह से ये लोग जो हैं इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद है। फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा पर बाहिशत मजमूई जरूरी है कि दीन की मेहनत करने के लिए कुछ लोग खड़े होना और कुछ लोग उन दीन की मेहनत करने वालों का ताउन करने के लिए खड़े रहना। ये मेहनत करें तो वो ताउन करें, वो मेहनत करें तो ये ताउन करें, ऐसे एक दूसरे के सपोर्ट से दीन की मेहनत करो। इल्ला तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्ض, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना होगा व फसाद उन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद होगा। तो बड़े फसाद से और फितने से बचाने के लिए दीन की मेहनत करना जरूरी है। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا۔ پھر دوبارہ اسی مضمون کو اللہ پاک نے دہرایا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے محنت کی اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے، ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو اللہ پاک نے آگے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہے اللہ کے راستے میں لڑنا ضرورت پڑنے پر، اور ایک ہے لڑنا نہیں لیکن سفر کرنا دین کی محنت کے لیے۔ تو اگر لڑنے کی ضرورت پڑے تو لڑنے کا حکم ہے، لیکن اگر لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے تو سفر کا حکم ہے، نفر اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم سفر کیا کرو اللہ کے دین کی محنت کو لے کر، اللہ کے دین کے لیے سفر کرو۔ اور جب تم سے سفر کو کہا جاتا ہے تو بوجھل ہوتی ہے تمہاری طبیعت، تم کیا دنیاوی زندگی پر راضی ہو کہ تمہیں دنیاوی زندگی بس ہے، یا آخرت کی بھی چاہتے ہو کامیابی؟ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے، تھوڑے دن میں گزر جائے گی۔ اب اگر تم آخرت کی چاہتے ہو تو پھر تم کو تو محنت کرنی پڑے گی۔ فرمایا استاقلتم الی الارض رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل الا تنفروا، اگر سفر نہیں کیا کرو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ پاک تم کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تم کو ہٹا کے تم دوسرے لوگوں کو اللہ پاک تمہارے بدلے میں لائے گا۔ اس لیے دین پر جیسے عمل کرنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے، ایسے ہی دین کی محنت کرنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے۔ اب دین کی محنت خود سے بھی کرے جتنی ہو سکتی ہو، اور خود سے نہیں ہو سکتی ہے تو جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے اتنی ان کی خدمت کرے گا آدمی، تو پھر یہ بحیثیت مجموعی دین کا یہ باب پھلتا پھلتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا دن بدن، اور ہرا بھرا رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا۔ اصل یہی ہے کہ مسلمانوں کے ذمے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، دین پر عمل کرنا بھی ان کے ذمے میں ہوتا ہے اور دین کے لیے محنت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو بہت آگے تک بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی نیتیں کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو نیتیں بدل ڈالتے ہیں، اس پہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ نیت جب کی ہے تو برابر کرنا چاہیے۔ ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ ایک بعض آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر فضل فرما دیا تو میں خوب خرچ کروں گا، من عاہد اللہ علینا آتنا من فضلہ لنصدقن، بہت دوں گا میں، مجھے بس پیسے مل جائیں اس کے بعد دیکھو کتنے میں لگاتا ہوں کتنے میں لٹاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی انہوں نے آ کے، حضور نے فرمایا کہ جس حالت میں تم ہو وہی زیادہ بہتر ہے۔ کہیں گے نہیں اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے، ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی، بکریوں کا ان کا بزنس تھا، اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اتنا بڑھ گیا کہ قریب کی جگہ جو مسجد کی تھی وہ بس نہیں ہوئی، تو انہوں نے دور جگہ لے لی تو وہ کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ تو ہوا یہ کہ جب دور جگہ لے لی بزنس بڑھ گیا تو مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا، پانچ وقت کو آنے کے بجائے دو وقت کو آنے لگے، کبھی نظر آتے تھے مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اور بزنس بڑھ گیا تو اور آگے چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد میں پانچوں وقت کے لیے آنا مشکل ہو گیا حضور کی مسجد کو۔ تو ایک دو مرتبہ حضور نے پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا، کہ حضور بزنس بہت بڑھ گیا ہے، کاروبار بہت ہو گیا، بکریوں کا جنگل بس نہیں ہو رہا اس کو قریب کا، تو اس نے دور کا لے لیا۔ فرمایا بہت برا ہوا اس کے ساتھ، آپ فرمایا کہ بہت برا ہوا، بزنس بڑھ گیا، جماعت رہ گئی، نماز میں نہیں آ سک رہا آدمی، تو کیا فائدہ تھوڑے ہوا کوئی، ہو بہت برا ہوا۔ اچھا زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا، آپ عاملین بھیجا کرتے تھے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، वहां भेजा तो कहने का ये क्या है, मेहनत मैं कर रहा हूं और पैसे आप आके वसूल करने लगे, पैसे जानवर वसूल करने लगे, ये तो मुझे ज्यादती मालूम हो रही है। वो साहबी वापस आ गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि वह उसने ऐसा कहा। हाँ साहब वो तो ऐसा कह रहा था। बहुत ही अफसोस किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाया कि आइंदा से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया है कि अगर ये अपने से लाए तो भी मत लेना इसका, ये अपने से अगर लेकर आए तो भी मत लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है उनको कि हुजूर ने मना फरमा दिया है उसे ज़कात लेने को, तो वो खुद लेकर आया। हुजूर ने फरमाया बस अल्लाह ने मुझे मना फरमा दिया है, अब मैं नहीं लूंगा आपका। बहुत रोया पीटा, फरमाया क्या करूंगा, अल्लाह पाक ने रद्द कर दिया है तो फायदे क्या है, लेके ले ही नहीं सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, फिर हुजूर की वफात फरमाने के बाद सिद्दीक अकबर के जमाने में अपने माल की ज़कात लाया, कहेंगे नहीं जिसको हुजूर ने नहीं लिया मैं नहीं ले सकता तुझसे। हजरत उमर के जमाने में हुजूर ने फरमाया कि हजरत उमर ने फरमाया ना सरकार ने लिया ना अबू बकर ने लिया, अब तुम्हारी जकात मैं कैसे लूंगा। अच्छा ये भी अजीब बात है, माल अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इतना के जकात देने के काबिल है। बिजनेस का बढ़ जाना असल चीज नहीं है, कबूलियत असल है। अल्लाह ने उस जिम्न में पूरा वाकया नकल फरमाया है, ये दसवें बारे में है ये किस्सा। और फिर उसके बाद में आगे ये फरमाया कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूं पता है, इनका ईमान गड़बड़ हो गया है इसलिए नहीं ले रहा। और फरमाया कि नमाज में इनकी सुस्ती आ गई इसलिए नहीं ले रहा हूं, और खर्च करने को अपना एहसान समझ रहे इसलिए नहीं ले रहा हूं। मेरा एहसान है कि मैं खर्च करवा लेता हूं अपने दीन के लिए, वरना मैं किसी का मोहताज हूं क्या। मा मनाहुम अन तुक्बल मिनहुम नफकातुहुम इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व बिरसूलिही वला यातून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। खर्च करते हैं तो नागवारी से खर्च करते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, फिर मैं इनका माल क्यों लूं, मैं माल नहीं लेता ऐसे लोगों का। तो ये कॉशन दे दिया गया अल्लाह पाक की तरफ से कि किसी आदमी से जब अल्लाह नाराज होते हैं तो तौफीक या तो उसके बारे में हुक्म आ जाता है कि भाई इसका मत लो, वो तो अब आएगा नहीं क्योंकि वही अब नहीं आती, फिर तौफीक सल्ब हो जाती है, ऐसे आदमी को महरूम कर दिया जाता है दीन के कामों में हिस्सा लेने से। इसलिए बहुत डरना चाहिए। इसलिए अगर आदमी ने नियत की हो किसी तरह की, बाद लोग बच्चों के बारे में नियत करते हैं कि हमें बच्चे हो जाएंगे तो हम उनको हाफिज आलिम बनाएंगे, बाद कारोबार के बारे में नियत करते हैं कि ये कारोबार हो गया तो इतना कर देंगे, फिर उसके बाद में जब चल जाती है चीज या बच्चे हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तो नियतें बदल जाती हैं, ये अल्लाह पाक को बहुत नागवार होता है। उसको बयान फरमाया गया कि अल्लाह से अपनी नीयत को सही रखो, सच्ची रखो और वक्त पर हिम्मत से काम लो। है बहुत पैसे हाथ में आ जाते हैं तो खर्च करने में आदमी आगे पीछे होता है, मगर जिसने दिया है उसको तो देखो, थे नहीं तुम्हारे पास तो दे दिया उसने, तो खर्च करने में क्या जा रहा है। तो अल्लाह के दीन के लिए हिस्सा लेने की बहुत तरगीब इसमें दी गई। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے روزوں میں تراویح میں ہو جائے ان کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، رات کی دن کی سب برکتیں انوارات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، بقیہ روزوں کو اے اللہ آسانی سے گزار دیجئے، بقیہ قیام کو بھی اپنے فضل و کرم سے آسانی سے اے اللہ گزروا دیجئے، پورا کروا دیجئے، صفات قبولیت کے ساتھ میں پورا کر دیجئے۔ ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیے، گھر بار میں بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ گھروں کے اندر اے اللہ ہر قسم کی رحمت برکت نازل فرمائیے، فتنوں سے، انتشار سے، خلفشار سے حفاظت فرمائیے، اولاد کو یا اللہ نیک صالح بنائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔